وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
کابل میں امریکن یونیورسٹی پر حملے میں 7 طالب علموں سمیت 1 درجن سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے مرتب کردہ جامع سفارشات جاری کر دی گئیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی پشت پناہی والے کرد جنگجوؤں نے کہا ہے کہ وہ دریائے فرات کے مشرقی اڈوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جہاں ایک روز پہلے ترک فوج اور اتحادی جنگجوؤں نے سرحد پار سے کارروائی کی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کو جدہ میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور ایک خفیہ رپورٹ میں یہ نتیجہ عکس کیا گیا ہے کہ شامی حکومت اور داعش نے سن 2014 اور 2015 میں ایک جنگ زدہ ملک میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے، اور وسطی اٹلی کے اماتریس قصبے میں جہاں بدھ کے روز شدید زلزلے نے تباہی مچائی تھی، 4.3 شدت کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان پر حملے میں 7 طلبہ سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ بدھ کی شام شروع ہوا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکن یونیورسٹی پر بدھ کی شام دہشت گردوں کی طرف سے کیے گئے حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائی 10 گھنٹے سے زائد جاری رہنے کے بعد جمعرات کی صبح ختم ہوئی۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 7 طالب علم بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق یونیورسٹی میں تلاشی کے دوران 2 حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حملے میں لگ بھگ 40 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں غیر ملکی اساتذہ بھی شامل ہیں۔ کابل پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے بدھ کی شام تقریباً 6:30 بجے کار بم دھماکہ کیا، جس کے بعد خودکار اسلحے سے لیس شدت پسند یونیورسٹی پر چڑھ دوڑے۔ حملے کے بعد افغان فورسز نے یونیورسٹی کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کو بزدلانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ افغانستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کے ایک پشتون رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کابل یونیورسٹی پر حملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دہشت گرد افغان نوجوانوں کے دشمن ہیں۔
یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ہدف جو ہے وہ تعلیم ہے، نوجوان ہیں اور مستقبل ہے، اور میرے خیال میں دہشت گردوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ افغان عوام کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی ہمدردیاں افغان عوام کے ساتھ ہیں۔
پاکستان نے بھی کابل میں امریکن یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس حملے میں جانی نقصان پر افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ دریاسنا افغان صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک غیر معمولی اجلاس میں امریکن یونیورسٹی پر حملے سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ بیان میں پاکستان کا نام لیے بغیر الزام لگایا گیا کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کو حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ لگتا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی ڈیورنٹ لائن کی دوسری جانب کی گئی۔ بیان کے مطابق اس حملے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس اہم اجلاس کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سنجیدہ اور عملی کارروائی کی جائے۔ بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد کیے جانے والے اقدامات سے افغانستان کو آگاہ کیا جائے گا۔ افغان حکام کے مطابق حملے کے دوران یونیورسٹی میں موجود 700 سے زائد طالب علموں اور عملے کے اراکین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے افغانستان کے مستقبل پر ایک حملہ قرار دیا۔ رواں ماہ کے اوائل میں اس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک امریکی پروفیسر اور ان کے آسٹریلوی ساتھی کو یہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا، جنہیں تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ یہ یونیورسٹی امریکی تعاون سے 2006 میں قائم کی گئی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کابل میں امریکن یونیورسٹی پر باغیوں کے حملے سے باحفاظت بچ نکلنے والے کچھ طالب علموں کے تاثرات پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ حملہ بدھ کی شام مقامی وقت کے مطابق 6:30 بجے ایک دھماکے سے شروع ہوا، اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جوابی کاروائی کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کابل پولیس کے سربراہ عبد الرحیمی نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی عمارت کے اندر پھنسے ہوئے 700 سے زیادہ اسٹاف اور طالب علموں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ طالب علموں نے بتایا کہ انہوں نے خود کو حملہ آوروں کی نظروں میں آنے سے کیسے بچایا۔ ایک طالب علم نقیب اللہ نے دری زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بوس بام پہ جس طرح انداخت موخد عزیر میزو خدا پت کرنے کے بوش موت چاریش نہ گرہ گور نشیم چوکی اور اندہ سرائے خود گرفتے ہیں۔
شورش پسندوں نے ہم پر دستی بم پھینکے، لیکن ہم خود کو ان سے بچانے کے لیے ڈیسکوں کے نیچے گھس گئے۔ پھر ہم سب نے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ الفاظ تھے امریکن یونیورسٹی کے طالب علم نقیب اللہ کے۔ پولیس اہلکاروں نے کہا ہے کہ کم از کم 2 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے وی او اے کو بتایا کہ کچھ امریکی مشیروں نے اس حملے سے نمٹنے میں اپنے افغان ہم منصبوں کی مدد کی۔ عسکریت پسند گروپس کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تشدد کی مذمت کی اور اسے افغانستان کے مستقبل پر ایک حملہ قرار دیا۔ اس ماہ کے شروع میں ایک امریکی پروفیسر اور اس کے آسٹریلوی رفیق کار کو اسکول سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کسی گروپ نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور پروفیسروں کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ملا ہے۔ یہ یونیورسٹی امریکہ کی مدد سے تعمیر ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دروازے 2006 میں کھولے تھے۔ یہ ایک آزاد یونیورسٹی ہے، لیکن لبرل آرٹ ایجوکیشن کے امریکی نمونے پر مبنی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے 300 ملین ڈالر کی فوجی امداد روکنے پر جمعرات کے روز صدر اوباما کے خصوصی معاون پیٹر لیوائے کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے امریکہ کی طرف سے حال ہی میں اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں دی جانے والی 30 کروڑ ڈالر کی امدادی رقم روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی صدر براک اوباما کے معاون خصوصی اور امریکی قومی سلامتی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر پیٹر لیوائے سے گفتگو میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ تمام دہشت گرد گروپوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کے باوجود امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے ان اقدامات کی توثیق نہیں کی۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے کیے گئے فوجی آپریشن ضرب عزم کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستانی قیادت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں امریکی حکام کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ وزیر دفاع ایش کارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کو یقین دہانی کے اس سرٹیفکیٹ پر دستخط نہیں کریں گے جو دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی ٹھوس کارروائیوں کی تصدیق کے لیے ضروری ہے۔ اسی بنا پر اتحادی اعانتی فنڈ کی رقم روکی گئی تھی۔ تاہم پاکستان کا موقف رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ پیٹر لیوائے سے ملاقات میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تمام شعبوں میں وسیع تعاون باہمی مفاد میں ہے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا باعث بننے والے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنا ضروری ہے۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بہت سے معاملات پر اختلافات کے باوجود دونوں ملکوں کو اس بات کا احساس ہے کہ باہمی تعاون دو طرفہ مفاد میں ہے۔
پاکستان کو اگر آپ ڈینائی کر دیں گے یا اس سے تعلقات بہتر نہیں رکھیں گے تو وہ جہاں پاکستان کے لیے پرابلمز ہوگی، مگر وہاں پہ اس کے ساتھ امریکن پالیسی کے جو آبجیکٹو اچیو کر नेबरहुड में वो पूरे नहीं होंगे। साथ ये दुरुस्त है कि दोनों मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जानते हैं कि इस मुल्क में इनकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है और वो कंटिन्यू रहे और ये जो मिसट्रस्ट है इसको मिनिमाइज किया जाए।
दरियासना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खसूसी रिचर्ड ओल्सन और अफगानिस्तान में तैनात बैन अलाक़वामी अफवाज के अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने जुमेरात को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल रहील शरीफ से मुलाकात की। फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के एक बयान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर और पाक अफगान सरहद की निगरानी को बेहतर बनाने से मुतलिक अमूर पर बातचीत की गई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी पुष्ट पनाही वाले कुर्द जंगजुओं ने कहा है कि वो दरियाए फरात के मशरकी अड्डों से पीछे हट रहे हैं। एक रोज़ पहले तुर्क फ़ौज और इतिहादी जंगजुओं ने सरहद पार से कार्रवाई की थी। कुर्द बागी तुर्की और अमरीका के दरमियान वजाय कशीदगी रहे हैं। अमरीका इन्हें शाम की जंग में मरकजी इतिहादी समझता है, जबकि तुर्की इन्हें दहशतगर्द ख्याल करता है, जो अलहदगी पसंद तुर्क कुर्दों का दावा है। अमरीकी क़यादत वाले इतिहाद के तर्जुमान ने कहा है कि कुर्द मशरक़ की तरफ जा रहे हैं ताकि वो बिलाखिर रक्का को आज़ाद करा सकें। ताहम ये वाज़े नहीं है कि तमाम कुर्द फोर्सेज वहां से निकल गई हैं, जैसा कि तुर्की ने अपनी फ़ौजी कार्रवाई से पहले मुतालबा किया था। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने उनसे जुमेरात की सुबह फ़ोन पर बात की है और बताया है कि शामी कुर्द फोर्सेज वहां से निकल जाएंगी। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने जुमेरात को जद्दा में अपने सऊदी हम मनसब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दीगर अमूर के अलावा शाम में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। कैरी ने बहरीन और खलीज तआवुन कौंसिल के सिफारतकारों से भी मुलाकात की और इन्हें शाम में फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक रूस से होने वाली पहली मुलाकातों से आगाह किया। एक खुफिया रिपोर्ट में ये नतीजा अक्स किया गया है कि शामी हुकूमत और दाइश ने सन 2014 और 15 में जंगजदा मुल्क में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए थे, जो अक्वामे मुतहदा की उस करारदाद की सरीहन खिलाफ वर्जी है जो कीमियाई हमलों के इस्तेमाल को ममनू करार देती है। अक्वामे मुतहदा और कीमियावी हथियारों की निगरानी के हामी ग्रुप ने एक साल की मुश्तरका तहकीक के बाद ये पता चलाया है कि मकामी फ़ौजियों ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया और दाइश जंगजुओं ने एक हमले में राई गैस इस्तेमाल की, जिससे बत्ती बाफ्तें तबाह हो जाती हैं। वस्ती इटली के अमातरेस कस्बे में, जहां बुध के रोज़ शदीद जलजले ने तबाही मचाई थी, 4.3 शिद्दत के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए। इन झटकों से कस्बे में अफरा तफरी फैल गई, इमारतों को नुकसान पहुंचा और धुएं के बादल छा गए। इसी असना में मशरकी तहफ़ के अहदेदारों ने बुध के रोज़ जलजले में जो 3 कस्बे बुरी तरह तबाह हुए हैं, इनमें मरने वालों की तादाद में तब्दीली की है। अमातरेस में 241, आर्केपाइन में 46 और आकू मरमी में 11 अफराद हलाक हुए, चंद सौ जख्मी हुए और इनका इलाज हो रहा है। शिमाल वस्ती म्यांमार को बुध के रोज़ एक शदीद जलजले ने हिला कर रख दिया, जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक और दर्जनों कदीम बुद्ध इबादतगाहें तबाह हो गईं। अमरीकी अर्जियाती सर्वे ने जलजले का मरकज अरावादी दरिया पर छाओक कस्बे के नज़दीक बताया है। जलजले की शिद्दत 6.8 थी और इसकी गहराई 84 किलोमीटर थी। जनूबी एशिया के ममालिक की इलाकाई तआवुन तंजीम साक के वज़राए ख़जाना की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जुमेरात को इस्लामाबाद में शुरू हो गई, जिसमें खित्ते की माशी सूरत हाल और मालियाती तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। रिपब्लिकन जमात के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए कहा है कि अगर वो इक्तदार में आए तो गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं करेंगे। रवां हफ्ते अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में मुकीम तारकीन वतन से मुतालिक अपनी पॉलिसी की वजाहत की, जिस पर इन्हें माजी में मुखालिफीन की कड़ी तनकीद का सामना रहा है। ताहम ट्रंप ने वाजे किया कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीकी शहरियत भी नहीं देंगे। अमरीका में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.10 करोड़ के करीब दूसरे मुल्कों के ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनके पास अमरीका में क़याम की कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं। तुर्की के दौरे पर गए अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने तुर्की की हुकूमत को यकीन दिलाया है कि अमरीका गुज़श्ता माह ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ ترکی امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ترک کردوں اور شام میں جاری تنازع پر اختلافات کی وجہ سے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوئی۔ تاہم جب ناکام بغاوت کے بعد ترکی نے امریکہ میں مقیم جلاوطن مذہبی رہنما پر بغاوت کی سازش کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا جسے امریکہ نے مسترد کر دیا، تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن کو ناکام بغاوت کے دوران پارلیمان پر راکٹ داغے جانے سے ہونے والے نقصان کو دکھایا گیا۔ 15 جولائی کو ہونے والی اس بغاوت کی کوشش کے دوران 240 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ پوری طرح سے ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا،
This attempted coup was an attack on the people of Turkey, not just the government, on the people.
بغاوت کی یہ کوشش ترکی کے عوام پر حملہ تھا، یہ صرف حکومت پر نہیں بلکہ ترکی کے لوگوں پر اور ان کی محبوب اقدار پر حملہ تھا۔ یہ ایک ایسے چھوٹے سے گروپ کی جانب سے پرتشدد غداری تھی جنہوں نے اپنے عوام کی سلامتی کی قسم کھائی تھی اور جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ان سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ تاہم بہت سے ترک اور ان کی حکومت محسوس کرتی ہے کہ ان کے اتحادیوں نے ان سے بے وفائی کی ہے۔ ترکی میں مقیم سیاسیات کے ماہر صادق ان نے کہتے ہیں،
There were like confusing messages coming from both official circles in the United States and some of the
امریکہ کے دونوں سرکاری حلقوں کی جانب سے غیر واضح پیغامات موصول ہو رہے تھے، اور جن میں مثال کے طور پر ان کے چند تھنک ٹینک اور چند اراکین کانگریس شامل ہیں۔ وہ ایسے پیغامات ارسال کر رہے تھے جن سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ جیسے انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ جو بائیڈن کے وفد کو ایسے احتجاجیوں کا سامنا کرنا پڑا جو امریکہ میں مقیم جلاوطن مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 75 سالہ گولن نے بغاوت میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے کسی قانونی عمل کے بغیر فتح اللہ گولن کو تحویل میں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بارے میں جو بائیڈن کا کہنا تھا،
When you go to American court, you can't go into a court and say this is a bad guy, generally.
جب آپ امریکی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ عمومی طور پر عدالت میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک غلط شخص ہے۔ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرد یا عورت نے یہ مخصوص جرم کیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ترکی کے قانونی ماہرین موجود معلومات کی بنیاد پر اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ کیا ترک مذہبی رہنما کے اس ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر کے پہنچنے سے تھوڑا پہلے ترکی نے شامی باغیوں کی مدد کے لیے داعش عسکریت پسندوں کے خلاف ایک عسکری کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکی نائب صدر کو بتایا کہ امریکی فضائیہ کی پشت پناہی سے کی جانے والی یہ کارروائی کامیاب رہی۔ صدر اردوان کا کہنا تھا، اس وقت تک فری سیرین آرمی کے اراکین اور مقامی افواج نے جارابلس کو داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، اور ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ داعش جارابلس چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تاہم امریکہ اور ترکی شام میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں کردوں کے کردار پر اتفاق نہیں کر پائے۔ ترکی کو خدشہ ہے کہ ترکی میں مقیم کرد باغی شام کے کرد باغیوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک علیحدہ ریاست بنانے کی کوشش کریں گے۔ جو بائیڈن نے ترک عہدیداروں کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ کبھی بھی شام میں ایسے کسی گروپ کی حمایت نہیں کرے گا جو ترک سرحدوں کے لیے خطرہ ہو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما نے لیوزیانا ریاست میں سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں آنے والے سیلاب نے علاقے میں زبردست تباہی پھیلائی تھی۔ صدر اوباما نے لاکھوں متاثرین کو یقین دلایا ہے کہ ان کی بحالی اور آباد کاروں کے لیے وفاقی سطح پر ہر طرح کی مدد کی جائے گی۔ اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی ریاست لوزیانا کے شہر بیٹن روش کا صدر اوباما نے دورہ کیا۔ جنوبی لوزیانا میں تقریباً 60,000 مکانات کو سیلاب سے نقصان پہنچا ہے۔ یہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اتنا شدید سیلاب کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سیلاب سے متاثرہ ایک شخص کہہ رہا ہے،
My house was as nice as it's ever been. I'm losing it and I'm sorry. I just can't take this.
میرا گھر بہت اچھا تھا اور اب میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ مجھ میں اس نقصان کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے۔ صدر اوباما نے متاثرین کو یقین دلایا کہ اس وقت تک امداد جاری رہے گی جب تک کہ تمام شہری اپنے گھروں کو بحفاظت واپس نہیں آ جائیں گے اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے نہیں لگیں گے۔ صدر نے کہا،
This is not a one-off. This is not a photo op issue.
یہ کوئی تصویریں کھنچوانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو آنے والے مہینوں میں اپنی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ کی ضرورتوں کے مطابق آپ کو مدد ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام امریکی آپ کی تکلیف کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ صدر اوباما پر ناقدین نے اور خاص طور سے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار یہ تنقید کر رہے ہیں کہ صدر نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بجائے اپنی تعطیلات گزاری۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹرمپ کا کہنا ہے،
Honestly, Obama ought to get off the golf course and get down there.
سچ بات تو یہ ہے کہ اوباما کو گولف کورس پر جانے کے بجائے یہاں آنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ان کی آمد کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکھنا پڑ سکتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امدادی کارروائیاں متاثر ہوں۔ لوزیانا کے گورنر بیل ایڈورڈ نے بھی صدر کے اس فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ ٹرمپ کا متاثرہ علاقے کا دورہ ان کی انتخابی مہم کا حصہ تھا۔ صدر اوباما کا بھی کہنا ہے کہ ایسے المناک موقعوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔
I guarantee you, nobody on this block, none of those first responders, nobody gives a hoot whether you're a Democrat or Republican.
میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن، کوئی بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا۔ اس وقت سب کی کوشش یہی ہے کہ مکانوں کی گری ہوئی دیواریں جلد از جلد دوبارہ کھڑی کر دی جائیں، بحالی اور تعمیر نو کا کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے۔ سب کی طرح میرے لیے بھی یہ اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شدید سیلاب میں کم از کم 13 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اب بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے پاسداران انقلاب کی 4 کشتیاں منگل کو بین الاقوامی سمندری حدود میں ایک امریکی بحری جہاز کے قریب سے تیز رفتاری سے گزریں، جسے امریکی بحریہ نے ایک غیر محفوظ اور غیر پیشہ وارانہ اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ بدھ کو جاری ہونے والے امریکی بحریہ کے بیان کے مطابق اس کے جہاز نے ایرانی کشتیوں پر 10 بار انتباہی فائر کیے اور سیٹی بھی بجائی، تاہم ان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یہ 4 ایرانی کشتیاں امریکی بحری جہاز سے 275 میٹر سے کم فاصلے سے گزری، جس کے بعد کسی ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے امریکی بحری جہاز کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ منگل کو پیش آنے والے واقعہ خلیج ہرمز میں پیش آیا۔ امریکی بحریہ نے ایران پر جنگی جہازوں کو ہراساں کرنے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ امریکی بحریہ کے ایک ترجمان نے بدھ کو کہا کہ اس طرح کے غیر محفوظ اور غیر پیشہ وارانہ رویے اشتعال کو ہوا دینے اور اندازوں کی غلطی کا باعث بن سکتے ہیں، جو اضافی دفاعی اقدامات کی ضرورت کی وجہ بنیں گے۔ کمانڈنگ افسروں کو اپنے دفاعی کا فطری حق حاصل ہے۔ ایران کی طرف سے ابھی تک اس معاملے کی کوئی وضاحت بیان نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بلیک گرلز ووٹ ایک غیر منافع بخش اور ایک غیر جانبدار تنظیم ہے۔ یہ تنظیم افریقی امریکی خواتین کو فعال ووٹر بننے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں اپنے قائم ہونے کے بعد سے اس گروپ نے 10,500 سے زیادہ خواتین کا اندراج کیا ہے، لیکن وائس آف امریکہ کی فائزہ المصری نے ریاست میری لینڈ کے صدر مقام بالٹیمور سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس تنظیم کا بڑا ہدف خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے متحرک کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات میں اب 3 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور ایسے میں جبکہ کچھ امریکیوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کس کے حق میں ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، کئی دوسرے ووٹروں نے ابھی تک اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو انتخابی عمل میں شریک ہونے سے ہچکچا رہے ہیں۔ غیر منافع بخش تنظیم بلیک گرلز ووٹ کی بانی نکی دورا یہ محسوس کرتی ہیں کہ اقلیتوں کے ووٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجود بہت سی نوجوان افریقی امریکی خواتین ووٹ دینے سے ہچکچاتی ہیں۔
We know that in 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
ہمیں معلوم ہے کہ 2008 اور پھر 2012 میں یہ سیاہ فام خواتین ہی تھیں جنہوں نے امریکی صدارت کا فیصلہ ساتھ کیا۔ ایک تھنک ٹینک سینیٹر فار امریکن پروگریس کے مطابق 76% افریقی امریکی خواتین نے ووٹ دینے کے لیے اپنا نام درج کرایا، اور ان میں سے 70% نے اپنے اس حق کا استعمال کیا۔ یہ الفاظ تھے نکی دورا روبنسن کے۔ نوجوان افریقی امریکی خواتین انتخابات کے دن اپنے گھر کیوں بیٹھیں گی؟ تنظیم کی بانی اس حوالے سے کہتی ہیں، بعض اوقات انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ ووٹ ڈالنا کیا ہے، ووٹ دینا کیا ہوتا ہے، اور اس کا ان کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کا کلیدی پہلو انہیں یہ دکھانا ہے کہ ان کے ووٹ اور ان کی روزمرہ زندگی کے درمیان کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر ان کے علاقے میں ہونے والی قتل کی کسی واردات پر حکومت کے رد عمل پر اثر انداز ہونا وغیرہ۔ ایک دفعہ پھر نکی دورا روبنسن کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ چاہے یہ اس آبادی میں پولیس کی سڑکوں پر گشت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سڑک کے اس حصے میں روشنی کی فراہمی کی بات ہو، چاہے وہ افریقی امریکی مردوں کے لیے زیادہ معاشی مواقع کا معاملہ ہو، ان سب کا تعلق پالیسی سے ہے۔ یہ الفاظ تھی نکی دورا روبنسن کے۔ کمیونٹی کے اندر راسخ یہ گروپ خواتین سے سٹوروں میں، آرائش گیزوں کی دکانوں میں، ریسٹورنٹس میں اور کالج کے احاطوں میں ملاقات کرتا ہے۔ ایک طالبہ کیرا بینکس اس سلسلے میں کہتی ہیں، میں آج اپنے ووٹ کا اندراج کرانے اور بلیک گرلز ووٹ کی رکن بننے کے لیے آئی ہوں۔ ایک مستند میڈیکل اسسٹنٹ بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی کیرا نے اس سے پہلے کبھی اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی ایک ہم جماعت کیشا ایڈیسن اپنے 3 بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں۔ وہ 19 سال کی عمر سے اپنا ووٹ ڈال رہی ہیں۔ میں مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں اور ہر صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالتی ہوں۔ ایڈیسن بلیک گرلز ووٹ گروپ میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نوجوان خواتین اس میں سیاسی طور پر شامل نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی ایک مثال ان کی 21 سالہ بیٹی ہیں، وہ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتی۔ ایک بار پھر کیشا ایڈیسن کے الفاظ، وہ صرف ایک ایسی شخصیت کی خواہش مند ہیں جن کی نوجوانوں کے لیے حقیقتاً کوئی آواز ہو، اور جو نوجوانوں کی آواز کے حوالے سے بھی فکر مند ہو۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کو یہ بتا رہی تھی کہ اس چیز کے قطع نظر کہ آپ کس کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرتی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ قطع نظر اس چیز کے کہ آپ نے اپنا ووٹ کہاں ڈالا، آپ کا ووٹ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے کیشا ایڈیسن کے۔ کمیونٹی بھر میں یہ پیغام پھیلانے کے لیے اس گروپ کے ارکان اس طرح کی تقریبات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، مثلاً چلڈرن ان کڈس زون، سمر پروگرام اور کلاس کا صدر چننا وغیرہ۔ اس گروپ کی بانی مز روبنسن کا کہنا ہے، ہمیں انہیں پہلے ہی سے اس بارے میں پڑھانا چاہیے تاکہ وہ گھر جائیں تو وہ یہ کہیں کہ میں نے آج صدر کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، امریکی صدر کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے گروپ کڈس زون کے صدر کے لیے۔ اس لیے آئندہ نومبر میں وہ جب ووٹنگ کے بارے میں سنیں تو اپنی والدہ سے کہیں کہ آپ کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس گروپ کی بانی نیکی دورا روبنسن کہتی ہیں کہ نوجوان نسل کو جمہوری عمل کے بارے میں بتانا اور سمجھانا اس لیے اہم ہے تاکہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ ان کا ووٹ کیا اثر رکھتا ہے۔ ایسے امیدواروں کا چناؤ جو ان کے نظریات کی نمائندگی کریں، کیسے ان کی کمیونٹیز میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے، جو فاٹا اصلاحات کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مجوزہ اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مرتب کردہ سفارشات جاری کر دی ہیں۔ ان سفارشات کا اعلان پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ تقریباً 50 لاکھ کی آبادی پر مشتمل فاٹا کے علاقے کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں غربت اور پسماندگی بڑے مسائل ہیں، اور انہیں دور کرنے کے لیے اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفارشات ایک 6 رکنی کمیٹی نے 8 ماہ تک جاری رہنے والے ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد تیار کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کی مخصوص جغرافیائی حیثیت کے پیش نظر ایک قابل عمل تجویز یہ سامنے آئی کہ اس کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا جائے۔
یہ بالکل کلیئر کنکلوژن تھا کہ جو اس کا مرجر ہے کے پی کے ساتھ، وہ مین سٹریم کرنے کے لیے وہ واحد آپشن ہے، لیکن وہ آپشن آپ فوری نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو گریجولی کرنا ہے، اور گریجولی کے لیے ہم نے 5 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ ریکمینڈ کیا ہے، اور اس میں جو 5 سال ہیں وہ آپ اس میں ایسے کام کریں گے، کچھ تو کمپلیمنٹری آبجیکٹو ہیں، کچھ ایسے آبجیکٹو ہیں جو فاٹا کو مرجر کے لیے پریپیئر کرے گا۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ فاٹا اصلاحات اسی وقت بامانہ ہوں گی اگر قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی مکمل واپسی اور ان کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ فاٹا کے علاقے کو صوبہ خیبر پختونخوا کے برابر لانے کے لیے ایک طویل المدتی ترقیاتی منصوبے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 10 سالہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بنے، جس میں ٹارگیٹ یہ ہو کہ ان کے جتنے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کم از کم کے پی کے لیول پر آئیں، اور اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ڈویزیبل پول کا 3% ہر سال الوکیٹ کیا جائے فاٹا کے لیے۔ ڈویزیبل پول کا اس وقت قریباً 30 ارب ہوتا ہے ایسا 1%، تو اگر 3 آپ کریں گے تو 90 بلین ہو گیا۔ اس وقت فاٹا کا ڈیولپمنٹ 20 ارب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر آپ 90 ایڈیشنل دیں گے، پہلے سال شاید 30-40 خرچ کر سکیں، پھر 50-60، یعنی مطلب ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ فاٹا ترقیاتی پروگرام کے تحت تمام قبائلی علاقوں میں مختلف شعبوں میں یکساں ترقیاتی پروگرام کو یقینی بنایا جائے گا۔ فاٹا اصلاحات کمیٹی کی طرف سے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو قبائلی علاقوں تک بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی ایشیا کے ممالک کی علاقائی تعاون تنظیم ساتھ کے وزرائے خزانہ کی 2 روزہ کانفرنس جمعرات کو اسلام آباد میں شروع ہو گئی۔ اس میں خطے کی معاشی صورتحال اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے جمعے کے روز پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس میں مختلف مالیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا، جن میں کسٹم کے شعبے میں تعاون، دوہرے ٹیکسوں سے گریز، بینکاری کے شعبے میں تعاون، سرمایہ کاری کا تحفظ اور فروغ، اور آزادانہ تجارت کے امور شامل ہیں۔ وزرائے خزانہ کی 8ویں ساکھ کانفرنس میں مختلف 8 ملکوں کے لیے لگ بھگ 100 کے قریب مندوبین شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان کے وزرائے خزانہ، جبکہ بنگلہ دیش کے اقتصادی امور کے وزیر مملکت، افغانستان کے نائب وزیر خزانہ اور بھارت کے سیکرٹری خزانہ شریک ہو رہے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ اس سال نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح بڑھے گی، اور بہت سے ایسے نوجوان جو اپنے لیے روزگار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کی آمدنیاں خط غربت کی سطح پر ہیں۔ کارکنوں کی بین الاقوامی تنظیم کا خیال ہے کہ 2016 میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح 13.1% تک پہنچ جائے گی، اور پورے 2017 میں اسی سطح پر رہے گی۔ اس بارے میں جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے روزگار کی عالمی صورتحال اور سن 2016 کے لیے سماجی پیش منظر پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے. مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق یمن میں سن 2015 سے شروع ہونے والے تنازع میں اب تقریباً 3,800 افراد ہلاک اور 6,700 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تب سے یمنی حکومت کے حمایتی سعودی عرب کی قیادت میں تشکیل پانے والے اتحاد نے حوثی باغیوں کے خلاف بمباری کا آغاز کیا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدت اختیار کرتی لڑائی نے عام شہریوں پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 76 لاکھ افراد جن میں 30 لاکھ خواتین اور بچے شامل ہیں کم خوراکی کا شکار ہیں اور کم از کم 30 لاکھ افراد کو مجبوراً گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. ہائی کمشنر کے دفتر میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے شعبے کے سربراہ محمد علی النصر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تنازع میں شامل تمام فریق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں. محمد علی کا کہنا تھا
There was targeting of civilian objects protected by the international law, like
بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ پانے والے عوامی مقامات اور تقریبات کو ہدف بنایا گیا. ان میں بازار، ہسپتال، شادی کی تقریبات وغیرہ شامل ہیں جو کہ واقعی بین الاقوامی قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور انہیں خصوصی تحفظ حاصل ہے، قانونی تحفظ. رپورٹ میں ایسے متعدد حملوں کو ضبط تحریر میں لایا گیا ہے جن کا عسکری مقاصد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسکری اہداف کی حامل کچھ صورتحال رہی ہیں، لیکن ایسے اہداف پر حملوں سے حاصل کردہ کامیابیاں وہاں ہونے والے عام شہریوں کے بھاری جانی اور مالی نقصان کی کوئی توجیہ پیش نہیں کرتی. ہائی کمشنر محمد علی کا کہنا ہے کہ اس تنازع کا تسلسل اور اس کے یمن کی آبادی پر مرتب ہونے والے نتائج کو عالمی برادری کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتی. انہوں نے عام شہریوں کے خلاف ہونے والی سنگین پامالیوں میں ملوث افراد کو فوری طور پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. سامعین، یہ تھی اقوام متحدہ کے لیے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید ریاض الحسن نے یمن میں تمام مسلح گروپوں کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر ایک آزاد و خود مختار تحقیق کا مطالبہ کیا ہے. یہ رپورٹ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آئی ایل او سے متعلق رپورٹ ہم تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے آپ کو پیش نہیں کر سکے. یہ ہم آپ کو کچھ دیر بعد پیش کریں گے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفان دی مستورا نے کہا ہے کہ افغان یہ امکان ہے کہ شام کے لیے تعطل میں پڑی ہوئی امن بات چیت کا دوبارہ شروع ہونا امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی دو طرفہ بات چیت کے نتیجے پر منحصر ہے. جنیوا سے جہاں جمعے کے روز یہ بات چیت ہوئی ہے، لیزا شیلائن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس.
اقوام متحدہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر تک شام کے امن بات چیت کا تیسرا دور شروع کرائیں. اس سے پہلے دو ادوار ناکام ہو چکے ہیں. جیسے جیسے یہ ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے، شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی سٹیفن ڈی مستورا اس بارے میں اپنی تشویش کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ امریکی اور روسی وزراء خارجہ کے درمیان میٹنگ کا نتیجہ کیا ہوگا.
Those meetings that are taking place outside his office here in Geneva
یہ میٹنگ جو یہاں جنیوا میں ان کے دفتر کے باہر ہو رہی ہے، ان کا یقیناً طریقہ کار پر اثر ہوگا، اور میں ان سیاسی اقدامات کو پیش کروں گا جو یو این نے شام کے بارے میں سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کی ہیں. یہ الفاظ تھے سٹیفن ڈی مسچورا کے. شام میں 5 سال سے زیادہ کی خانہ جنگی کے دوران اطلاعات کے مطابق براہ راست یا بلا واسطہ کوئی 5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی 1,10,00,000 افلاط بے گھر ہوئے ہیں، جس نے یورو میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پناہ گزینوں کے سب سے بڑے بحران کو جنم دیا ہے. ایسے میں جب کہ اس بارے میں بعض سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ بات چیت کیا صحیح راستے پر جا رہی ہے، ڈی مسچورا شام کے شہر حلب میں 48 گھنٹوں کے لیے انسانی بنیادوں پر لڑائی روکنے کی اپیل کو دہرا رہے ہیں. یو این کے ایلچی کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ متحرب حریف لڑائی بند کر دیں تاکہ یو این کی امدادی قافلیں حلب میں پسے ہوئے کوئی 2 ملین لوگوں تک پہنچ سکیں. ان کا کہنا تھا کہ ضروری چیزوں کی فراہمی سیاسی عمل میں مدد دے گی.
That's why we are very much focused in maintaining our line. We want
اس لیے ہم نے اپنے موقف پر توجہ مرکوز کی ہے. ہم لڑائی میں 48 گھنٹوں کا وقفہ چاہتے ہیں. روسی فیڈریشن کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے, ہم انتظار کریں گے کہ دوسرے بھی ایسا ہی کریں. تاہم ہم تیار ہیں اور ٹرکس تیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت جب ہمیں پیغام ملے روانہ ہو سکتے ہیں. یو این کے عہدیدار نے مزید کہا کہ وہ ہر ہفتے 48 گھنٹوں کا وقفہ چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس سے انہیں 20 ٹرکوں کے 2 قافلے بھیجنے کا موقع ملے گا جن میں 80,000 لوگوں کے لیے باغیوں کے قبضے والے مشرقی حلب میں خاصی امداد پہنچائی جا سکے گی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کے قبضے والے مغربی حلب میں بھی خوراک پہنچائی جا سکے گی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسپی سے تعلق رکھنے والے نفسیات کے طالب علم کو اپنی منگیتر کے ساتھ مل کر داعش میں شامل ہونے کی سازش اور اس مقصد کے لیے بیرون ملک سفر کی کوشش کرنے کے جرم میں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. محمد خلالہ کی طرف سے شدت پسند تنظیم داعش میں شامل ہونے کی سازش کے اقبال جرم کی وجہ سے اسے 20 سال قید اور 2.5 لاکھ ڈالر جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی تھی اور ساری عمر کے لیے پروبیشن کی سزا بھی دی جا سکتی تھی. تاہم عدالت نے انہیں 15 سال کی پروبیشن کی سزا سنائی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا یہ عرصہ نگرانی اور کچھ کڑی شرائط کے تحت گزارنا پڑے گا. دخلالہ کی منگیتر جیلن ینگ کو قبل ازیں رواں ماہ داعش میں شامل ہونے کی سازش میں ملوث ہونے کی بنا پر 12 سال قید اور 15 سال پروبیشن کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ انہیں اپنا نفسیاتی علاج کروانے کا بھی پابند کیا گیا ہے. استغاثہ کے مطابق جیلن ینگ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب وہ مسیسپی کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں, اور وہ دخلالہ کو بھی اپنے منصوبے میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتی رہیں. تاہم استغاثہ کا کہنا ہے کہ بالآخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئیں اور دخلالہ ان کے منصوبے میں شامل ہونے پر تیار ہو گئے. ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ اس سال نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح بڑھے گی, اور بہت سے ایسے نوجوان جو اپنے لیے روزگار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ان کی آمدنیاں خط غربت کی سطح پر ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس کی زبانی.
مزدوروں کی عالمی تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال عالمی سطح پر بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں 5 لاکھ کا اضافہ متوقع ہے, جس سے بے روزگار نوجوانوں کی مجموعی تعداد 7 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ جائے گی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں یہ اس نوعیت کا پہلا اضافہ ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کا کہنا ہے کہ تشویش کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ روزگار ہونے کے باوجود نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی یا درمیانی درجے کی غربت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ملکوں سے ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روزگار کمانے والے 37.7% یا 15 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ نوجوان $3.10 یومیہ سے کم معاوضے پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. ILO کے سینئر ماہر معاشیات اسٹیون ٹابن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ترقی پذیر ملکوں میں کام کرنے والوں میں غربت کی شرح 70% سے زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جانب اشارہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے اندر سب سے بڑا چیلنج سب سہارا افریقہ میں ہے, اور آپ کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ کام کرنے والوں میں غربت کی شرح کا تعلق نوجوانوں میں بلند درجے کی بے ضابطگی سے ہے. یہ الفاظ تھے اسٹیون ٹابن کے. رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عرب ریاستوں اور جنوبی ایشیا کے نوجوانوں میں بھی کارکن نوجوانوں میں غربت کی شرح بلند ہے, اگرچہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ تعداد نسبتاً کم ہے. لیکن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ ترقی یافتہ معیشتوں میں غربت کا زیادہ خطرہ بڑی عمر کے کارکنوں کی نسبت نوجوانوں کو ہے. ILO کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی سطح بڑی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ILO کے ترقیات سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر لارنس جانسن کا کہنا ہے کہ ایک اور پریشان کن پہلو لیبر مارکیٹ میں نوجوان عورتوں اور مردوں کے درمیان وسیع تر عدم مساوات اور تفاوت کا رجحان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 54% مردوں کے مقابلے میں برسری روزگار خواتین کی تعداد 37.3% ہے۔
Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016 stood at around 17%.
لارنس جانسن کہہ رہے ہیں کہ روزگار میں اس زوال پذیر عمومی رجحان کے باوجود نوجوان مردوں اور عورتوں میں روزی کے لیے کام کرنے میں تفاوت کی شرح قائم ہے، جو 2016 میں تقریباً 17 درجے ہے۔ بے روزگاری میں جنس کی بنیاد پر تفریق بالخصوص عرب ریاستوں اور شمالی افریقہ میں بہت بلند ہے۔ لارنس جانسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارکنوں کی منڈی میں جنس کی بنیاد پر تفریق یہ ظاہر کرتی ہے کہ معاشرے میں وسیع تر جنسی عدم مساوات اپنا وجود رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ماہر اقتصادیات کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں بے روزگاری میں خطرناک اضافہ اور کام کرنے والوں میں غریبی کی بدستور بلند شرح 2030 تک غربت کے خاتمے کے عالمی ہدف کے حصول کو بہت مشکل بنا دے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی پشت پناہی والے کرد جنگجوؤں نے کہا ہے کہ وہ دریائے فرات کے مشرقی اڈوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک روز پہلے ترک فوج اور اتحادی جنگجوؤں نے سرحد پار سے کارروائی کی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کو جدہ میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دیگر امور کے علاوہ شام میں امریکی فوجی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک خفیہ رپورٹ میں یہ نتیجہ عکس کیا گیا ہے کہ شامی حکومت اور داعش نے سن 2014 اور 2015 میں جنگ زدہ ملک میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ وسطی اٹی کے اماتریس قصبے میں جہاں بدھ کے روز شدید زلزلے نے تباہی مچائی تھی، 4.3 شدت کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شمال وسطی میامار کو بدھ کے روز ایک شدید زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں قدیم بدھ عبادت گاہیں تباہ ہو گئیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی 4 کشتیاں منگل کو بین الاقوامی سمندری حدود میں ایک امریکی بحری جہاز کے قریب سے تیز رفتاری سے گزریں، جس سے امریکی بحریہ نے غیر محفوظ اور غیر پیشہ وارانہ اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ ریپبلیکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق اپنے موقف میں نرمی لاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے زبردستی بے دخل نہیں کریں گے۔ چین جنوبی کوریا میں امریکہ کی طرف سے دفاعی میزائل نظام کی تنصیب کے منصوبے کے خلاف سفارتی اور ثقافتی مہم کو بظاہر زیادہ شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیجنگ اس میزائلی نظام کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زینوا کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بدھ کو ٹوکیو میں اپنے جنوبی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں سن 2017 میں دفاعی میزائل نظام ٹرمینل ہائی الٹی ٹیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم یعنی تھاڈ کی تنصیب کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی۔ ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی، جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا، اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں۔
امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم سب سے پہلے جو میں ایکسپلین آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. یہاں پہ ہر اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشنل پالیسیز کو اسکول اور یونیورسٹیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں ایز لانگ ایز جو پالیسیز ہیں وہ وائلیٹ نہ کرتی ہوں یو ایس کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل لا سے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو یو ایس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باقی ایجوکیشن سسٹم سے, کیونکہ اگر آپ اور کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, جبکہ امریکہ کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہی بیسک فرق آپ کو پاکستان اور یو ایس کی ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائی اسکول فنش کرنے کے بعد ان کے پاس دو آپشنس موجود ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کالج کمیونٹی کالج سے اپنی ٹو ایئرس کی ڈگری لیں یا تو پھر وہ ڈائریکٹ بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ یونیورسٹی سے حاصل کریں. تو بہت سے امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکول ہیں اور بہت سے امریکہ کے اندر اسٹیٹ اسکول ہیں. آلموسٹ ٹوٹل نمبر آف یونیورسٹیز ان امریکہ از 4,000, جس میں سے 50% جو ہے وہ ریشو پرائیویٹ اسکولس کی ہے. ہمارا کالج جو امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے. سو بیسیکلی کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سرٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 years کی کمیونٹی کالج سے ڈگری لیتے ہیں اور پھر وہ 4 years کی ایجوکیشن بیچلرس ڈگری اور پھر اس کے بعد وہ ماسٹرس اور پھر پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
تو اس تمام ان تمام مراحل میں جو ان کی کالجز ہیں اور جو ان کی یونیورسٹیز ہیں ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟
فنڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فنڈنگ یہاں پہ دی جاتی ہے کالجز کو. اور گورنمنٹ فنڈنگ دینے کے لیے کالجز کو جو گورنمنٹ کے ہیں وہ کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جس میں سے مین کرائیٹیریا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسکول کو ایکریڈیٹڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ دو مین بگ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایکریڈیشن باڈیز کو لک آفٹر کرتی ہیں, جن کی بیس پہ اسکول کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے اور اس ایکریڈیشن کی بیس پہ اسکول کو فیڈرل فنڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتا ہے.
یعنی ایکریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کو مستند کرنا کہ آیا وہ اس قابل ہیں, ان معیار پہ پورے اترتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا معیار ہے کسی بھی ادارے کو, تعلیمی ادارے کو چلانے کا.
جی بالکل, جی بالکل. ان کا ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جو بھی آپ کی ایکریڈیشن باڈیز ہوتی ہیں جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں ایکریڈیٹیشن, ان کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں اور اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا اترنا ہوتا ہے. اب جو ایکریڈیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے, جس میں نیشنل ایکریڈیشن ہے, جس میں ریجنل ایکریڈیشن ہے اور جس میں پروفیشنل ایکریڈیشن ہے. سو ان تینوں ایکریڈیشن کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا کرنا پڑتا ہے تبھی ان کو ایکریڈیٹیشن ملتی ہے اور پھر ایکریڈیٹیشن کی بیس پہ گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دیتی ہے.
تو عام طور پر کیا معیار ہوتے ہیں, جو جنرل معیار کیا ہوتے ہیں ایکریڈیٹیشن کے؟
بیسیکلی اس کے اندر آپ کا جو کورس سلیبس ہے وہ آپ کا کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, آپ جو کورسز ڈفرینٹ ڈگریز سے ریلیٹڈ جو آپ دے رہے ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, پھر ان کے اندر کریڈٹ آورز جو ہیں ہر کورس, پاکستان کے اندر آپ کورسز جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں یہاں پہ ہر کورس کے اندر کریڈٹ آورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بہت سے ان کے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, اور مین اس میں جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اب ایڈمیشن کرائیٹیریا کے اندر جو مین چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی جی پی اے ریکوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ جی میٹ اور جی آر ای کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ایکریڈیشن باڈی ہوتی ہے وہ اسکول میں آ کے وزٹ کرتی ہے, ان کے سالانہ وزٹس ہوتے ہیں ایئرلی وزٹس, اور ان ایئرلی وزٹس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی پرفارمنس کس طرح سے ہے, اور ان پرفارمنس کی بیس پہ سیلف انالیسس کی بیس پہ پھر ان کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے.
اچھا,
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق حال ہی میں جو سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اس میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ حکومتوں اور داعش اور بوکو حرام جیسے شدت پسند گروہوں کے امتیازی سلوک اور کارروائیوں پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ سال 2015 کی صورتحال کا احاطہ کرتی ہے، جس کے مطابق دنیا کے لگ بھگ ایک چوتھائی ممالک میں توہین مذہب اور تبدیلی مذہب کے قوانین موجود ہیں، جنہیں اکثر و بیشتر اقلیتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف ملکوں کی حکومتیں ان قوانین کو ایسے مذہبی گروہوں، اقلیتوں اور مختلف مسلکوں پر اپنی گرفت کے لیے استعمال کرتی ہیں جن کے نظریات ملک کی اکثریتی آبادی کے عقائد سے مختلف ہوں۔ رپورٹ کے دیباچے میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیپرسٹین لکھتے ہیں کہ ایسے قوانین اکثر و بیشتر مذہبی اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بیشتر حکومتیں توہین مذہب اور تبدیلی مذہب کے الزام پر ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کرتیں۔ ڈیوڈ سیپرسٹین نے لکھا ہے کہ توہین اور تبدیلی مذہب کے الزامات غلط ثابت ہو جانے کے باوجود بیشتر مقدمات میں الزامات لگانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ کا مقصد کسی کو نصیحتیں کرنا نہیں، بلکہ اس نوعیت کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کے حل کی راہیں تلاش کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ رپورٹ ایسی غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی، ذرائع ابلاغ اور ان حکومتوں کے کام آتی ہے جو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈیوڈ سیپرسٹین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کا تحفظ اور فروغ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے، اور امریکہ دنیا کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کے حل کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ان کے بقول یہ رپورٹ جہاں ایک جانب ان گروہوں کو درپیش حالات اجاگر کرتی ہے جن کی طرف دنیا کی توجہ مبذول نہیں ہو پاتی، وہیں یہ رپورٹ ہمیں ایک ایسا عالمی معاشرہ تشکیل دینے کا راستہ بھی دکھاتی ہے جہاں سب کے مذہبی حقوق کا تحفظ ہو۔ ڈیوڈ سیپرسٹین کہتے ہیں کہ امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین اہلکار اور عہدیدار تواتر سے دنیا میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے امتیازی سلوک اور مذہبی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور براہ راست ان حکومتوں کو مخاطب کرتے ہیں جو اپنے ہاں مذہبی آزادی کا تحفظ نہیں کر پاتیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال تقریباً 26 لاکھ بچے پیدائش سے پہلے، جبکہ 27 لاکھ کے قریب پیدائش کے پہلے سال میں مر جاتے ہیں۔ یہ اموات زیادہ تر جنوبی ایشیا اور بر اعظم افریقہ میں واقع ہوتی ہیں۔ دوسری جانب حاملہ خواتین میں اموات کی شرح کم کرنے کے سلسلے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کے باوجود ایجنسی کے مطابق اب بھی ہر سال 30 لاکھ خواتین حمل یا پھر بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر آئن آسکیو کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک کو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ یومیہ کتنے ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کی اموات کی وجوہات کیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پیدائش یا وقت سے پہلے فوت ہونے والے بچوں کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی ایسے کیسز میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں۔ آئن آسکیو کے الفاظ،
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death of the infant,
اس لیے یہ اعداد و شمار محض اندازوں کی بنیاد پر ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ان بچوں کی اموات کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، اس لیے ان کی وجہ معلوم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بچے کے ساتھ کیا ہوا اور وہ وقت سے پہلے کیوں ہلاک ہوا، یہ جاننا بہت مشکل ہے۔ یہ الفاظ تھے آئن ایسکیو کے۔ ان بچوں کی اموات کی وجوہات پر کئی تحقیقات ہو چکی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اموات بچے کی پیدائش کے وقت مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ماں کا حمل کے دوران مختلف اقسام کے انفیکشنز میں مبتلا ہونا ہے، خاص طور پر وہ مائیں جو ذیابیطس یا بلند فشار خون میں مبتلا ہوں۔ آئن ایسکیو کہتے ہیں کہ اگر مختلف ممالک خواتین میں حمل کے دوران پیچیدگیوں اور نوزائیدہ بچوں کی وجوہات جاننے سے کامیاب ہو جائیں اور اس طرف توجہ مرکوز کریں، تو اس سے لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی اموات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام، ساؤنڈ انجینئر کرٹس بائنم۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔